نماز کا وہ وقت ہوتا ہے لیکن افضل وقت نہیں ہے. تو ویسے اس کے وہ خود بھی امام ابو حنیفہ رحم اللہ ان سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انہیں وقتوں میں ادا کی جائے, صرف وہ جواز ہے کہ اس وقت ادا کر دی جائے. جن روایات سے وہ لایا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ صبح کو اچھی طرح صبح کرو یا آگے وہ روایتیں آ رہیں گی, تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح کو اچھی طرح صبح کرنے کا مطلب کہ بالکل چاروں طرف روشنی ہو جائے تو ہر ایک, تو اس کا مطلب وہاں بیان کریں گے کہ صبح کو اچھی طرح صبح کرنے کا کیا معنی. اور یہ آپ نے جواز کے لیے جو روایتیں بیان کی تھی اسی کو معمول بنا لینا کہ کبھی کبھی آپ نے جواز کے لیے آخری آخری وقت میں نمازیں پڑھائی ہیں. اور یہ بھی بتلا دیا کہ یہ کل والا وقت اور آج والا وقت اس کے درمیانی وقت میں کبھی بھی ادا کر لی جائے تو وہ نماز درست ہے. تو یہ جواز کے لیے جو اکا دکا آپ کے واقعات ہیں اسی کو ہمیشہ معمول بنانا یہ مناسب نہیں ہے. البتہ بہتر اور افضل ہوگا کہ اول وقت میں ادا کیا جائے سوائے عشاء کے, عشاء کو آخری وقت میں ادا کرنا یہ بہتر ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داڑھی کے متعلق بھائی کا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, سنت کے مطابق کیسی داڑھی ہونی چاہیے. سنت پہلی بات یہ ہے کہ داڑھی جو ہے یہ صرف ایک سنت ہی نہیں یا مستحب کام نہیں بلکہ یہ لازمی اور ضروری ہے. تمام انبیاء صحابہ کرام کی داڑھی تھی اور اس کا کٹوانا جو ہے یہ کسی طرح بھی جائز اور درست نہیں جائے بلکہ یہ لازمی چیز ہے. اور آپ نے کئی جہاں بھی فرمائے امر کے سیگے ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ دو, داڑھی کو معاف کرو, یہ امر ہے. اور نبی کا حکم جو امر ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. داڑھی کی مقدار کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پوری تھی, آپ نے زندگی بھر جو ہے آپ نے نہیں کٹوائی. اور جو آپ کا حلیہ مبارک احادیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سینہ مبارک جب وہ ڈانپ رہی ہوتی تھی. صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر پایا جاتا ہے, وہ ایک مٹھی جو ہے لے کر انہوں نے حج کے موقع پر نیچے سے بال جو تراشے ہیں, وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح حج کے موقع پر باقی جو سر کے بال مڑوانے چاہیے اسی طرح داڑھی کے بھی وہ دائیں بائیں سے یعنی ایک مشت سے ایک مٹھی سے جو نیچے تھے وہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے بال لیے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ کی داڑھی مکمل تھی. تو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس میں ہیلا بنا سکتا ہے تو یہی کہ کہے کہ ہمیں صحابی کا بھی فعل ہے, تو ایک مشت سے چھوٹی جو ہے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. جو اسے بھی چھوٹی کرے گا تو اپنی وہ نبی کی سنت یا نبی کے طریقے نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی پر کر رہا ہے, وہ اپنے یعنی ایک فیشن کو وہ اپنا رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ نبی کا طریقہ یہی ہے کہ داڑھی کو پورا چھوڑا جائے. اگر وہ صحابی کا فعل کو اگر وہ دلیل کوئی بناتا ہے تو اس کو ہم حرام منع تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بات بھی ذہن رہے کہ ایک طرف نبی کا فعل ہے اور ایک طرف صحابی کا فعل ہے, تو اب کس کو ترجیح دینی چاہیے. کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل یہ حج کے موقع پر ہے. ان کا استدلال اور قیاس یہ تھا کہ یہ جو سر منڈوانے کا بال کٹوانے کا حکم ہے کہ کٹواؤ یا منڈواؤ, تو جس طرح سر کے بال منڈوانے چاہیے اسی طرح داڑھی کے بھی شاید جن کے زیادہ ہوں وہ کٹوا سکتے ہیں. یہ ان کا اپنا استدلال تھا. استدلال کرنے کے اندر خامی ہو بھی سکتی ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ عام ایام میں باقی جو ہے داڑھی پوری چھوڑی جائے, البتہ حج کے موقع پر اگر تھوڑے سے بال لے لیے جائیں تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے. تو یہ ان کا اپنا ایک استدلال تھا, یہ جان بوجھ کر ان کی مخالفت نہیں ہے. اگر کچھ صحابی اس انداز سے اگر کسی صحابی کا یہ فعل اس طرح ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جان بوجھ کر نبی کی مخالفت کرتے تھے. تو یہ استدلال کرنے میں, قیاس کرنے میں یا بات کو سمجھنے کے اندر کبھی اگر اس طرح کا کوئی فرق ہو جائے تو ہمارے لیے تو اس وقت طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اگر کسی صحابی کی بات حدیث کے اس طرح معارض آ جائے مثلا ان کو پتہ نہیں چلا تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں بنیں گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی کا سوال غالباً یہ ہے کہ بعض مقررین خطباء ان کا جو یہ جدید ماڈرن انداز ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر یہ طرح طرح کا انداز اختیار کرنا, شعر و اشاری اور اس طرح قرآن کو مختلف انداز میں پڑھنا اور جھومنا
اور دائیں بائیں آگے پیچھے یہ تمام کام کرنا کیا یہ شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی چونکہ یہ تبلیغ دین کا کام یہ ایک دینی کام ہے، انبیاء والا کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام یہ انبیاء والا کام ہے، اور اس کے لیے طریقہ بھی وہی اپنانا پڑے گا جو انبیاء والا ہے۔ اور انبیاء کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ نے دعوت و تبلیغ کی، آپ نے خطبات دیے، کیا انداز تھے؟ تو اس کے اندر سنجیدگی اور متانت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سٹیج کے اوپر یا ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ دائیں بائیں ہلنا اور یہ طرح طرح کے انداز اختیار کرنا اور شعر و اشعاری کرنا اور یہ لوگوں کو مزاحیہ انداز کے باتیں سنا کر ہنسانا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھا دیکھی لوگوں کے ذہن ایسے بن گئے ہیں تو ساتھ ساتھ علماء بھی وہ یہ انداز اختیار کر لیتے ہیں جو کہ اچھا انداز نہیں ہے، کہ ممبر پر بیٹھ کر یہ لطیفے بازی کریں، ہوٹنگ کریں، دوسروں کی پگڑی اچھالیں۔ نہ، مثبت انداز میں، مثبت انداز کے اندر تبلیغ کرنی چاہیے۔ جو مثبت انداز کے اندر پھیلاؤ ہوتا ہے وہ منفی میں نہیں۔ دوائی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں کھائی جاتی، غذا ہمیشہ کھائی جاتی ہے، لیکن دوائی جو ہے کبھی کبھی ضرورت کے وقت کھائی جاتی ہے۔ اسی طرح مثبت انداز ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مجبوری کی صورت میں منفی انداز ہونا چاہیے۔ تو اس کا یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ ہاں جی والا انداز ہو۔ اگر کوئی اسلام کے اوپر بکتیاں کستا ہے، برا انداز اختیار کرتا ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس کو سختی سے جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹے اس طاق میں رہنا کہ دوسروں کے بڑوں کی پگڑیاں چالنا منفی انداز ہو اور طرح طرح کی حقارت اور ان کو تذلیل کرنا ہو طنزی انداز، تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے علماء کے اندر بھی بات کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، تو اللہ ہمیں یہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ تھا کہ علم غیب، غیب کا علم یا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یا اللہ کے علاوہ انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ بھی ہے؟ علم غیب، پہلے غیب کی تعریف۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی کے بتلانے کے، بغیر اسباب اور وسائل کے خود کسی چیز کا علم ہو جانا۔ ذرائع اور وسائل سے مراد کہ جیسے یہ ہمارے فون ہے یا یہی یہ ابھی انٹرنیٹ ہے یا باقی ہے، تو اس کے ذریعے دور دراز کے علاقوں کی خبر کا بتلا دینا۔ اب میں آپ کو کوئی بتلاؤں یا آپ مجھے کوئی بتلائیں کہ یہ برطانیہ کے اندر یہ ہوا ہے یا امریکہ میں یہ ہوا ہے، تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم غیب ہوں، مجھے پتا ہے، میں وہاں نہ گیا ہوں نہ دیکھا، لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے، یہ مجھے بتلایا گیا ہے۔ تو غیب ہوتا ہے جو بغیر بتلائے کے چیز کا علم ہو۔ تو بتلانے پر تو ایک چھوٹا بچہ بھی، اس کو آپ بتلائیں کہ فلاں کام ایسے ہے، فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، تو وہ بتلا سکتا ہے۔ تو غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر اطلاع دیے، بغیر بتلائے۔ تو بعض بھائی جو کہتے ہیں کہ نبی کو عطائی علم تھا، علم عطائی کا مطلب اللہ نے عطا کر دیا، تو وہ پھر علم غیب نہ رہا۔ جو چیز بتلا دی جائے تو غیب نہیں ہوتا، غیب ہوتا جو بغیر کسی کے بتلانے کے حاصل ہو۔ تو علم غیب کی صفت یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو یہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں، تو اس نے گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا میرے سوا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی جانتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں، اس لیے اور قرآن کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت ہیں کہ یہ غیب کی صفت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت ہے۔ مثلا صحیح بخاری کا وہ واقعہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ چند ریل اور زکوان کے قبیلے کے آدمی آئے، جو کہ بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے، ان کے چند چودھری اور وڈیرے آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے تمام کے تمام علاقے والے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں چند جو حافظ قرآن اور علماء جو صحابہ کرام وہ دیجئے تاکہ ہم ان سے علم سیکھیں، تو وہ ہمیں دین اسلام پورا کا پورا بتلائیں۔ تو آپ بڑے خوشی میں کہ وہ اتنے جو بڑے جنگجو اور بڑے اکھڑ قسم کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے. آپ نے خوشی میں آ کر 70 صحابہ کرام ان کے ساتھ روانہ کر دیے, کیونکہ 3-4 بڑے بڑے قبیلے تھے, تاکہ وہ ان کو دین سکھلائیں. تو صحابہ کرام جو چوٹی کے علماء تھے وہ 70 صحابہ بھیجے, لیکن وہ تمام کے تمام سازش کے تحت لے کر گئے تھے. تو راستے میں انہوں نے اپنے پہاڑوں کے درمیان آدمیوں کو بٹھایا ہوا تھا, تو جب صحابہ کرام وہاں سے گزرنے لگے تو انہوں نے اچانک حملہ کیا, تمام کے تمام 70 صحابہ کو شہید کر دیا. جب آپ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ ایک مہینہ پانچوں نمازوں کے اندر ان کے لیے ان قبیلے والوں کے لیے بددعائیں کرتے رہے جنہوں نے 70 صحابہ کو اس طرح ایک غلط دھوکہ دے کر ان کو لے جا کر یہ شہید کیا تھا. تو پورا ایک مہینہ پانچوں فرضی نمازوں کے اندر آپ رکوع کے بعد دعا کرتے رہے اور صحابہ کرام پیچھے آمین کرتے رہے. اتنا آپ کو صدمہ ہوا. اب آپ خود ہی بتائیے, اگر نبی عالم الغیب ہوتے, آپ کو یہ علم ہوتا کہ یہ جو میرے سامنے آ کر بیٹھے ہیں یہ جھوٹ بک رہے ہیں, انہوں نے ایسے میرے صحابہ کرام کو لے جا کر شہید کرنا ہے, تو بتلائیے کہ کیا وہ آپ ان کے ساتھ بھیجتے؟ اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ نے جان بوجھ کر 70 صحابہ کو بھیجا, شہید کروایا, تو 70 صحابہ کا خون پھر کس کے گلے ڈالیں گے؟ نعوذ باللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے ڈالیں گے کہ آپ کو علم تھا پھر بھی آپ نے بھیج دیا؟ نہ, یہ آپ کو علم نہیں تھا, آپ کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں وہ, لیکن 70 صحابہ اس طرح لے گئے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کا یہ واقعہ ہے, صحیح مسلم کے اندر ہی یہ جو باب تیمم کے اندر یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار تھا وہ ایک سفر کے دوران جب گم ہو گیا تو تلاش کرتے رہے, کافی دیر وہ نہ ملا, تو آپ نے پڑاؤ ڈال دیا کہ صبح کی جب روشنی ہوگی اس وقت تلاش کر کے جائیں گے. تو پانی بھی نہیں ہے, نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے, لوگ پریشان ہیں, اور لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے شکایت کی کہ تیری بیٹی نے یہ کارنامہ کیا ہے کہ اس کا ہار گم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اس نے نبی کو روکا ہوا, صحابہ کو روکا ہوا ہے, پانی ہے نہیں, نماز کا وقت ہے, کیا کیا جائے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تو نے یہ کیا کر دیا, تمام کو روکا ہوا, پانی ہے نہیں. تلاش کرتے رہے, وہ ہار نہ ملا. آخر میں اونٹ کو کھڑا کیا, جس اونٹ پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے, تو ہار اس اونٹ کے نیچے پڑا. تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر, پورے صحابہ کرام رکے ہوئے ہیں, آپ رکے ہوئے ہیں, لیکن اونٹ جب وہ ہار جب اونٹ کے نیچے پڑا ہوا, جب اس کو اٹھایا گیا چلنے کے لیے تو اس کے نیچے سے نکلا. اسی طرح اور بھی کئی ایک واقعات ہیں, جس لیے یہ عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی صفت ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنا یہ علم جس کو عطا کر دے, جس کو اپنے نبیوں کو عطا کرے. ایک وقت وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا بیتی, ان کا پیدا کرنے کا واقعہ, فرشتوں کا سجدہ کرنا, شیطان کا انکار کر دینا, یہ تمام ان کا زمین پر آنا, پھر کیا کچھ ہوا, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا, قوم نے کیا جواب دیا, باقی یہ ہزارہ سال پہلے کے واقعات آپ بتلا رہے ہیں جب اللہ نے بتلایا ہے. ایک وقت یہ ہے, اور ایک وقت یہ ہے کہ اب وہ ہار جو ہے وہ اونٹ کے نیچے ہے, پتہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر واقعہ عفق جو ہے سورہ نور کے اندر تفصیل سے بیان کیا, منافقین نے الزام لگا دیا ہے, لیکن آپ ایک مہینہ پریشان رہے. تو جب یہ برات والی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو پھر آپ مطمئن ہوئے, تو پھر آپ کو وہ غم اور پریشانی دور ہوئی. اس لیے یہ عقیدہ بنانا یہ درست نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بتلا دیتا ہے تو اس وقت واقعی ہم مانتے ہیں کہ اللہ جو چاہے آسمانوں کی خبریں, قیامت کے بارے میں کیا کچھ ہونا, یہ تمام بتلایا. اسی طرح صحابہ کے بارے میں یا ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا, بعض لوگ یا یہ ایک واقعہ سنا کر جو ضعیف واقعہ جو ثابت نہیں ہے اس سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے, تو کہنے لگے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا, آپ ساریت الجبل یہ کیا کہنا شروع کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ بھی میں نے وہ ایک لشکر جو دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو وہ اس ایک طرف سے غافل تھے جس طرف پہاڑ ہے, پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ کرنے والا تھا, تو میں نے ان کو آواز دی ہے کہ یہ پہاڑ کے پیچھے جو حملہ ہونے والا اس طرف خیال کرو, توجہ کرو. یہ ایک واقعہ لوگ سناتے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں, اور وہ جو قافلہ ہے صحابہ کرام کا, وہ کئی سو میل دور ہے, وہاں کے واقعات دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو آواز سنا بھی رہے ہیں. یہ واقعہ پہلی بات تو یہ ثابت نہیں ہے. چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ یہ ثابت ہی صحیح, تو پھر یہ بھی بتراؤ کہ ایک وقت تو یہ ہے کہ ممبر مدینے میں کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہزاروں میل کے واقعات کو سن رہے ہیں اور لوگوں کو ان کو سمجھا رہے ہیں, اور ایک وقت یہ ہے کہ ابو لولو مجوسی ممبر کے نیچے خنجر لے کر چھپا ہوا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرانے کے لیے صبح کیا ہے, جماعت کرانے میں مشغول ہو گئے, ابو لولو مجوسی نے وہاں سے ممبر کے نیچے سے نکل کر حملہ کر دیا اور سخت حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے. اب ممبر اور مصلی کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بالکل ساتھ ہی ہوتے ہیں, زیادہ زیادہ ایک فٹ کا ہوگا. تو ممبر کے نیچے چھپے ہوئے دشمن کا پتہ نہیں ہے, اور یہ واقعہ صحیح ہے. تو ممبر کے نیچے چھپے ہوئے دشمن کا پتہ نہیں ہے تو ہزاروں میلوں کا کیسے پتہ ہو؟ پھر صرف ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, پیچھے ہزاروں صحابہ اکرام ہیں جو بڑی شان اور مرتبہ مقام والے, کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو ضرور اس خبیث کا جو ناکہ بند کرتے, اس کو پکڑتے, اس کا کوئی نہ کوئی سدے باب کرتے, لیکن ان کو علم نہیں تھا. اس لیے عالم لوگ ہیں, یہ اللہ کی صفت ہے, یہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی صفتوں میں غیروں کو شریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تقلید کی جو فقہ کی کتابوں کے اندر تعریف ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بات بلا دلیل قبول کر لینا, کسی کی بات کو بغیر دلیل کے, یعنی اسے دلیل کا مطالبہ نہ ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے, وہ جو کہے اس کو مین ان تسلیم کر لینا, مان لینا. یہ ہے تقلید, جو فقہ کی کتابوں کے اندر یہ تعریف لکھی ہے. اب آپ تعریف سے اندازہ لگائیں کہ بغیر کسی کی دلیل کے پوچھنے کے وہ جو کہہ دے سیاہ ہے سفید ہے اسی کو اسی طرح تسلیم کر لینا, تو یہ کیا, یہ دین کی دینی لحاظ سے شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو سر یہ صرف نبی کی اتھارٹی ہے کہ نبی کی بات جو بلا چوں چرا بغیر مین وان جو فرمائے اسی طرح قبول کی جا سکتی ہے. نبی کے علاوہ کسی اور کی بات اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو فابیا اس کو قبول کیا جائے گا, اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے بعد جو وہ خواہ کتنا بھی بڑے سے بڑا ہو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ قانون جاری کیا کہ حج تمتع جو ہے اس کو نہ کیا جائے. حج تمتع کے بارے میں انہوں نے یہ قانون جاری کیا کہ حج تمتع نہ کیا جائے. ان کے بیٹے عبداللہ کو پتا چلا کہ میرے باپ نے یہ قانون جاری کیا کہ حج تمتع کوئی نہ کرے, انہوں نے جان بوجھ کر بیٹے نے حج تمتع کا احرام باندھ لیا اور تلبیہ کہتا ہے, اونچی اونچی آواز سے کہتے جا رہے ہیں کہ میں حج تمتع کے لیے جا رہا ہوں, حج تمتع کے لیے. لوگوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے امیر المومنین نے یہ تو حکم جاری کر رکھا ہے کہ حج تمتع کوئی نہ کرے, اور تم بیٹے ہو کر ان کی مخالفت کرتے ہو تو باقی کون مانے گا؟ انہوں نے کہنے والے کو اس سے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے تو حج تمتع کیا ہے, اجازت دی ہے. انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نے کیا ہے تو میرا باپ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ شریعت جو ہے وہ نبی پر نازل ہوئی ہے جو میرے باپ پر, جاؤ میرے باپ کو جا کر کہہ دو کہ تمہارا بیٹا تمہاری بات نہیں مانتا. لوگوں نے آ کر بتلایا کہ اور تو کیا, تمہارے بیٹے نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی دلیل کیا دیتے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا, صحابہ کرام نے کیا, تو تم کیسے منع کر سکتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میرا بیٹا سچ کہتا ہے, عمر سے غلطی ہوگی, جو حج تمتع کرنا چاہتا وہ کرے. اسی طرح بے شمار واقعات ہیں کہ یہ نہیں ممکن کہ نبوت کا پورا علم کسی ایک امتی کے سینے میں آ جائے. نبوت کا پورا علم کسی ایک امتی کے سینے میں نہیں آ سکتا, یہ پھر تو نبی کے برابر ہو گیا. اس لیے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت میں سے زیادہ درجے شان مرتبہ مقام والے ہیں اور ہمیشہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے, سفر میں, حضر میں, قبر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, ان کے سامنے بھی بعض ایسے مسائل آ جاتے تھے تو وہ دوسرے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے. جس طرح کہ جامع ترمذی کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے امیر المومنین, میرا پوتا فوت ہو گیا ہے تو کیا پوتے کی وراثت میں سے دادی کو وراثت میں سے کچھ ملے گا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اماں جان مجھے نہ قرآن کی کسی آیت میں یہ مسئلہ میرے سامنے ہے اور نہ نبی کی حدیث میرے کے سامنے ہے، تم واپس چلے جاؤ، شام کو صحابہ کرام جب آئیں گے کام کاج سے تمام اپنے آئیں گے جمع ہوں گے تو میں ان سے پوچھوں گا۔ اسی طرح جب تمام صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کسی نے دادی کی وراثت کے بارے میں، پوتا فوت ہو جائے تو دادی کو کیا ملے گا، کسی کو اس کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ فلاں بوڑھی اماں آئی تھی اور اس کا بھی پوتا فوت ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کو چھٹا حصہ ایک بڑا چھ دیا تھا۔ تو اگلے دن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بوڑھی اماں کو بلایا اور بتلایا کہ تجھے چھٹا حصہ وراثت میں سے ملے گا۔ اب دیکھیے بالکل صحیح سند سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم والا اور نبی کا قریبی اور نبی کے ساتھ رہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ان کے سامنے بھی ایسے واقعات آتے تھے کہ ان کو دوسروں سے پوچھنا پڑتا تھا، تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، ان کو پوری کی پوری شریعت کا پورا نبوت کا علم ان کے سینے میں تھا اور ان کی ہر بات ہمارے لیے حجت اور دلیل قطعی ہے، تو دوسرے کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور صحابہ کرام کے کئی ایک مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں وہ دوسروں سے پوچھتے تھے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مسائل ہیں۔ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، جو میں بات کہوں، میں امیر ہوں، امیر کے اطاعت کرنے کی بڑی اہمیت ہے، کیا میری بات مانو گے؟ ایک بوڑھا بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگے اے عمر، اگر تیری بات قرآن کے بات نبی کے فرمان کے مطابق ہوگی تو ہم مانیں گے، اگر ٹیڑھی ہوگی تو یہ تلوار کے ساتھ تجھے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعایا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر عمر غلطی کرنے لگے تو اس کو سیدھا کرنے والے بھی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا کہ لوگ حکمار کے اندر بڑا مبالغہ کر دیتے ہیں، زیادہ زیادہ حکمار باندھ دے دیتے ہیں، پھر وہ دینے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ حکمار کو یہ تعداد مقرر کر دی جائے کہ اس سے زیادہ کہ حکمار نہ باندھے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اور یہ فیصلہ کیا تو اسی مجلس کے اندر ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوگی، کہنے لگی اے عمر، امیر المومنین، جب قرآن فرماتا ہے کہ ولو کان بکن تارن، اگر کوئی خزانہ بھی حکمار میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تم کیسے مقرر اور متعین کر سکتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی پاؤں پر فوراً کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، بوڑھی اماں بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ واقعی حکمار کی کوئی تھوڑا دینا کرنا چاہے، تھوڑا کرے، زیادہ کرے، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اس لیے تقلید کا یہ تصور کہ ایک ہی بات وہ جو کہتا جائے اسی طرح من و ان مانتے جانا، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے قریبی ترین شاگرد جو ہے امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ابو جعفر، جنہوں نے پوری کی پوری یہ فقہ مدون کی ہے، وہ بھی ہزاروں مسائل ایسی ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے۔ فقہ کی کتابیں اب بھی اٹھا کر دیکھ لیں، کسی سے نہ پوچھے، خود اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ہدایہ ہے، قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، یہ فقہ حنفی کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر جو مسئلہ بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو 70 اور 80% مسئلے وہ ملیں گے جن کے اندر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے قریبی شاگرد ان کا اختلاف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں اور فلاں یہ فرماتے ہیں۔ بے شمار مسائل جیسے کہ یہ وراثت کی کتاب جیسے سراجی جو مشہور ہے، تمام مدارس کے اندر وہ داخلے نصاب ہے، اس کے اندر وہ جو آخر کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو جس عورت کا خاوند گم ہو جائے، عورت کا خاوند گم ہو جائے تو کتنا عرصہ اپنے خاوند کا انتظار کرنے کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے، اس کے اندر اب یہ دیکھیے کتاب حنفی عالم کی لکھی ہوئی ہے، حنفی عالم ہے، لکھنے والا حنفی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کہ 120 سال وہ انتظار کرے، اس آدمی کی عمر جب 120 سال ہو جائے تو اس وقت اس کے بعد وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ اب دیکھو بھی 120 سال انتظار کرے، اب وہ بےچاری بوڑھی کھونچر ہو جائے، نہ اس کے دانت رہے نہ کچھ اور رہے۔ پھر تو مثال دی جا رہی تھی کہ سراجی جو ہے یہ وراثت کی بہت اہم کتاب ہے اور یہ حنفی بہت بڑے عالم میں وہ لکھنے والے ہیں، تو وہ آخر میں متوفی کے بارے میں مسائل شروع ہوتے ہیں کہ مفقود کے بارے میں جس کا خاوند گم ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے رحم اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی بیوی 120 سال تا
تک اس کا انتظار کرے، جب گم ہونے والے کی عمر 120 سال ہو جائے اس کے بعد وہ عدت گزار کر آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 110 سال انتظار کرے، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ 105 سال انتظار کرے، اور آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ 90 سال انتظار کرے، اور ہمارا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ انہی کی عبارت کا میں مفہوم سنا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 120 سال انتظار، امام محمد کے نزدیک 110 سال، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک 105 سال، اور بعض لوگوں کے نزدیک 90 سال، اور ہمارا مسئلہ اور ہمارا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ اب دیکھیے، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقریر کی، نہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ ان کی بات مانی، اور بعض لوگ، وہ بعض پتہ نہیں کون ہیں، ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ تو نہیں کہ میٹھا میٹھا کھا کوڑا کوڑا تھو، جہاں اپنا بات ماننی ہو تو اس وقت کہہ دیا کہ ہم ان کی تقریر کرتے ہیں، اور جب وہ چھوڑنی ہو تو اس وقت چھوڑ دی۔ کہ یہ بھی کتنی ایک لطیفے کی بات ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں وہ صرف احکام اور مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں، اور عقائد کے اندر ان کی تقلید نہیں کرتے۔ عقائد امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، عقائد مانتے ہیں امام ماتوریدی کی، تو عقائد میں تقلید امام ماتوریدی کی، اور مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ کی۔ ٹھیک ہے، کیسا مسلک بنا؟ یا تقلید کرنی ہے تو ان کو جو ان کے عقیدہ تھا، نظریہ تھا، وہ بھی عقائد میں ان کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ عقائد میں ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، ہم مقلد ہیں صرف احکام میں اور مسائل میں۔ اس لیے میرے بھائی، جو نبی کی بات ہے، جو بھی کہے، وہ امام شافعی کہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہیں، امام مالک کہیں، جو بھی کہے، یہ پیچھے ہم بلوغ المرام کے درس کے اندر کتنے ہم نے بات بتلایا ہے کہ اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات درست ہے، کیونکہ وہ حدیث کے مطابق ہے، اس کے اندر امام شافعی کی بات درست ہے، اس میں امام مالک کی، یہ ہم ساتھ ساتھ وضاحت کئی جگہ کی ہے۔ تو ہم یہ، ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم فلاں شخصیت نے جو کہہ دیا، ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث، یہ ہمارے پاس معیار ہے، اس کے مطابق جس کی بات ہوگی وہ ہم تسلیم کریں گے، اس کے خلاف جس کی بات بھی ہے، وہ امام ہے، بزرگ ہے، نیک ہے، اس کی نیکی، اس کی شان، مرتبہ، مقام اپنی جگہ، لیکن بات اسی کی مانی جائے گی۔ اور آئمہ کرام نے خود بھی یہی کہا، اترکو قول بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ میری بات اگر نبی کے مقابلے میں آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر آپ کی بات صحابی کے خلاف آ جائے تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ صحابی کی بات کو مان لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ پوچھا گیا اگر تابی کے خلاف آ جائے؟ انہوں نے کہا کہ تابی کے خلاف آ جائے تو پھر تحقیق اور تصدیق کر لینا کہ جس کے بعد درست ہو اس کو لے لینا۔ اور اسی طرح باقی آئمہ کے بھی یہی قول ہیں، کسی نے فرمایا کہ میری بات کو دیوار پر دے مارو اگر نبی کے خلاف آ جائے، کسی نے کہا کہ میری بات کی طرح نظر التفات بھی نہ کرنا اگر نبی کے خلاف آ جائے۔ اس لیے یہ نبی کی بات کو چھوڑ کر صرف امام کی بات لینا، یہ ان کی خلاف ورزی ہے، انہوں نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ ہماری بات ہر ایک نہ لینا۔